الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة قاف ہے یہ ان سورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوں. قرآن کریم کے دو حصے ہیں. جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو ان 13 برسوں میں جو نازل ہوئی انہیں مکی کہتے ہیں. جب حضور مدینہ منورہ میں تھے تو ضروری نہیں کہ حضور شہر میں تھے تو وہیں وہ وہی آئی. مدنی حیات طیبہ میں جتنا قرآن نازل ہوا اسے مدنی کہتے ہیں. نازل تو مختلف مواقع پہ ہوتا رہا. حضور کبھی جہاد پر گئے ہوئے ہیں, کبھی کسی سفر میں, لیکن 13 برس کی مکی زندگی میں جو کچھ نازل ہوا اسے مکی کہتے ہیں. اور عموماً اس میں عقائد پہ بحث زیادہ ہے. اعمال کی بات بھی ہے لیکن زیادہ بحث عقائد پہ ہے. اور مدینہ منورہ میں جو نازل ہوا چونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تھی تو اس میں زیادہ بحث اعمال قواعد و ضوابط پر ہے, اگرچہ عقائد کی بات بھی ہے. تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور پہلے بنیادی عقیدے پر, توحید باری اور حقانیت نبوت پر, نبوت کے برحق ہونے پر بحث کرتی ہے. قاف حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن المجید اردو میں ترجمہ بنتا ہے کہ قسم ہے عزت والے عظمت والے قرآن کی. کتاب اللہ کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. رات دن ہر لمحہ پڑھی جا رہی ہے, مسلسل بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا گیا. مجید بہت عظمت والی. الکتاب اسے اللہ نے فرمایا. الکتاب, الکتاب جس کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے دا بک, یہ معرفہ ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب. کائنات میں جو عظمت جو صداقت جو خوبیاں جو کمالات اس میں ہیں اس کی ثانی کوئی دوسری کتاب نہیں. قسم ہوتی ہے کسی کو گواہ بنانا. تو فرمایا قرآن جو بہت عظمت کا حامل ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے جو آگے آ رہی ہے. اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. یہ ناجائز ہے جو کہتے ہیں تیرے سر کی قسم, ماں کی قسم, فلاں قسم, یہ سب حرام ہے, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. قسم کھانا پڑے تو صرف اللہ کی کھائی جائے گی, چونکہ ہر چیز پہ ہر وقت اللہ گواہ ہے. فرمایا یہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم, یہ اس بات پہ حیران ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی ہمارے ہی شہر کا بندہ، ہمارے قبیلے کا بندہ، ہمارا رشتہ دار، مکہ مکرمہ میں قریش کے تقریباً 12 کے قبیل شاخیں تھیں، 12 کے قبیل قریب قبائل تھے، اور سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی. کہیں والدہ محترمہ کی طرف سے، کہیں والد گرامی کی طرف سے، تو سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ حضور کا بنتا تھا. تو پھر آدمی کہتا ہے یار میرا یہ بھتیجا ہے، میرے یہ چچا کا بیٹا ہے، میرا یہ بھائی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، ہم جیسا آدمی ہے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، گرمی سردی بھی محسوس کرتا ہے، اس میں تو ہم اور یہ ایک جیسے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو گیا؟ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ انہی میں کا ایک بندہ اللہ کا نبی ہو گیا، اور ہمیں کبھی آخرت سے ڈراتا ہے، کبھی عظمت الہی سے ڈراتا ہے، کبھی ہمارے عقائد سے ہمیں ڈراتا ہے، کبھی ہمارے کردار سے ڈراتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ ہوگا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. ہم میں سے بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے دولت مند ہیں، بڑی دولت کمائی، ان کے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں ہے. ہم نے بڑی جائیدادیں بنائی، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ہم بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں، ہم تجارتی قافلے لے کر جاتے ہیں، بادشاہوں اور امرا کے درباروں میں جاتے ہیں، تو ہماری دنیا میں بڑی شہرت، بڑا نام ہے، ان کا تو وہ بھی نہیں ہے. تو کمال ہے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر جو بات کرتے ہیں وہ اس سے عجیب تر ہے. کہتے ہیں یہ ہمیں فرماتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مٹی کھا جائے گی، گوشت پوشت ہڈیاں ہر چیز خاک ہو جائے گی. اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر کر خاک کا حصہ بن جائیں گے، ذروے خاک ہو جائیں گے، ذالک رجم بعید، پھر اٹھ کھڑا ہونا اور بدن کا سلامت ہو جانا یہ ممکن نہیں. یہ عجیب سی بات کرتے ہیں. یہ پہلے تو ایک بندہ ہمارے قبیلے کا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. کبھی بشر بھی نبی ہو سکتا ہے. یہ دو بڑی عجیب باتیں ہیں کہ انہیں حیرت ہوتی تھی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور اب جو ہم نے ایک غلط نظریہ قائم کر لیا وہ یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا. اسی بات کو ہم نے دوسرے رنگ میں الٹ لیا ہے. انبیاء بھی، خود آدم علیہ السلام نبی تھے، اور سارے نبی ان کی اولاد میں سے، اور سارے بشر تھے، لیکن نبی کامل بشر ہوتا ہے، غیر نبی کی بشریت اس کی ثانی نہیں ہوتی. اور حضور نبی کریم کی بشریت ہماری روحوں سے لطیف تر تھی، ہماری ارواح بالائے آسمان نہیں جا سکتی، حضور کا وجود اثر جہاں تک اللہ نے چاہا شب معراج، تو آپ کی بشریت بھی فرشتوں سے لطیف تر بشریت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تھے بشر. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین جہاں رک گئے، اور عرض کی، مولوی رومی کہتے ہیں اگر یکسر موئے برتر پرم، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا و سوزت پرم، اس سے آگے اگر میں سرے منہ بال برابر بھی آگے جاؤں، تجلیات باری مجھے راک کر دیں گے. حضور وجود اطہر سمیت اس سے آگے کہاں تک گئے یہ رب جانے، اور رب کا رسول جانے. تیسرا تو وہاں کوئی انسان مخلوق میں سے تو وہاں کوئی تھا نہیں. لیکن بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا، چونکہ بشریت کا انکار نبوت کا انکار کے برابر ہے. بشر کے علاوہ کسی دوسرے زیرو کو نبوت ملی نہیں، یہی اعزاز بشریت ہے. پھر وہ کہتے بات بھی عجیب ہے، مر جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، ذرات خاک میں مل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، جواب یہ کیسی بات ہے بھائی، مر کر آج تک کون زندہ ہوا، کب سے انسان دمامور ہے، عالم آباد ہے، لوگ مر رہے ہیں، کون زندہ ہوا ہے، کوئی واپس آیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دلائل دو طرح سے ہوتے ہیں، کسی بھی بات پر جو دلیل دی جاتی ہے ثابت کرنے کے لیے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دلیل نقلی. پہلے محققین نے یا پہلے مبصرین نے یا پہلے سمجھنے والوں نے اس کے بارے کیا سمجھا، کیا لکھا، اب سے سب سے زیادہ حق جو ہے، واقعی جو حق ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو دلیل نقلی موجود ہے کہ حضور کی نبوت کی پیشگوئی بھی ان کتابوں میں موجود ہے، اور جب نبوت کی پیشگوئی موجود ہے تو پھر وہی بھی ثابت ہو گئی، اللہ کا کلام اور قرآن بھی ثابت ہو گیا. اگر دلیل نقلی چاہیے تو پہلی کتابوں سے پڑھ لو. دوسری ہوتی ہے دلیل عقلی. دو دلیلیں ہوتی ہیں، دلیل نقلی کہ پہلوں کی رائے اس کے بارے کیا ہے، یا دلیل عقلی وہ دماغ کو مطمئن کیا جائے. دلیل عقلی فرمایا ہم اب نازل کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب النفیس. یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کھا گئی لیکن ایک ایک باڈی سیل مٹی میں کہاں پہنچا یہ ہم جانتے ہیں. انسان کے وجود کو جب مٹی کھا جاتی ہے تو خاک میں مل جاتا ہے، خاک کے ذرات بنتا ہے، ان ذرات میں آگے سیل ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی کا قد بڑا ہے تو سیل بڑا ہے، تعداد 10 کھرب ہوتی ہے. سو لاکھ ہوں تو ایک ارب بنتا ہے، اور 100 ارب ہوں تو ایک کھرب بنتا ہے. 10 کھرب سیل انسانی وجود میں، ہر سیل میں آگے یہ سائنس بھی نہیں بتاتی کہ ایٹم کتنے ہیں، پتہ نہیں کتنے بے شمار ایٹم ہر سیل میں ہیں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے. کسی بندے کا کوئی باڈی سیل مل جائے تو سائنس اس سے پڑھ کر بتا سکتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا دانت کب گرے گا، اس کا یہاں تک کہ اس کی زندگی میں اس کا پہلا بال سفید کب ہوگا، اس کتاب میں موجود ہے جو سیل میں موجود ہے. تم وجود کی بات کرتے ہو، ہم نے تو تمہارے سیل اور ان کے اندر جو ایٹم ہے وہ بھی گن کر رکھے ہوئے ہیں. قد علمنا، ہم جان پہلے سے جانتے ہیں، قد ماضی کے ساتھ لگتا ہے، آج نہیں ہمیشہ سے، ازل سے جانتے ہیں. ما تنقص الارض منهم، کے زمین نے ان کو کھا کر کہاں پہنچایا، اس کو کہاں پہنچایا، کدھر گیا، اس کا کیا بنا. وعندنا کتاب نفیس، علم الہی تو بہت وسیع ہے، یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں موجود ہے. تم اللہ کے علم کے بارے پوچھتے ہو تو اللہ کے علم تو ناب پیدا کنار ہے، کوئی اس کی حد نہیں، بہت وسیع ہے. یہ تو ایک کتاب جو اس عالم آب و گل کے بارے ہم نے بنائی ہے، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، ایسی کتاب جس کی حفاظت کی گئی ہے، جس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس میں بھی یہ تو سارا لکھا پڑا ہے بھائی. لیکن یہ بدبخت ہیں، ان کے برے کردار اور ان کی بری سوچوں نے ان کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ ان کا نصیبہ ہی برا ہو گیا ہے. بلکہ زو بالحق لما جا اہم, اب جب ان کے پاس حق آتا ہے تو ان کے پاس انکار کے سوا کچھ بھی نہیں. اتنے بد کردار, اتنے برے اعمال نے ان کی سوچوں کو, فکر کو متاثر کیا ہے. ہر عمل شعور کو, فکر کو متاثر کرتا ہے. بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. یہ خوشی کیا ہے؟ یہ وہ اثر ہے جو اس نے شعور پہ چھوڑا. ظلم کرتا ہے پشیمان ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ اثر ہے اس برائی کا جو شعور پہ. تو مسلسل کرنے سے ان کے شعور ہی مسخ ہو گئے. جب اللہ کا پیغام آیا تو ان کے پاس سوائے انکار کے تھا ہی کچھ. بلکذبوا بالحق لما جاءہم, اس کا احسان کہ اس نے حق ان کے پاس بھیجا. ان کے پاس سوائے انکار کے تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے انکار کر دیا. فہم فی امر مریج, اور حق کا انکار کر کے یہ لوگ کسی مستقل بات پر اب کھڑے نہیں ہیں. یہ پریشانی کے عالم میں بھٹک رہے ہیں, متزلزل حالت میں ہیں. اور بالکل دیکھ لیجئے آپ, کبھی عمر گزر گئی, ہم تو انسانوں ہی کو پڑھتے رہے الحمدللہ. اسلام سے باہر جتنے نظریات ہیں, کوئی دو غیر مسلم آپ کو ایک عقیدے پہ متفق نظر نہیں آئے. یہ بڑی عجیب بات ہے. بلکہ جو گمراہ فرقے اسلام کے نام پر بنے, ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دو بندے ایک عقیدے پہ متفق نہیں ہیں. ایک کا مختلف ہے, دوسرے کا اس سے مختلف ہے, تیسرے کا اس سے مختلف ہے. اور یہ باطل میں ہوتا ہی ایسا ہے. ہر ایک کا عقیدہ اس کی اپنی سوچوں کے مطابق ہے. فہم فی امر مریض, یہ ایک متزلزل حالت میں ہے. ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ اور کہتا ہے. اب انہیں دلائل چاہیے کہ بندے کیسا زندہ کیے جائیں گے. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنینا, یہ اپنے سر پر آسمان کی چھت نہیں دیکھتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کیسا بنا دیا. وزیناها وما لها من فروج, ہم نے اسے سجا دیا ستاروں سے, چاند سورج سے, سیاروں سے. اس کا سینہ روشن کر دیا. دیوار کوئی نہیں, ستون کوئی نہیں. ان باتوں کو چھوڑیں, کہیں کوئی جوڑ نظر آتا ہے کہ یہاں ٹکڑا لگایا گیا, یہاں سے اسے جوڑا گیا؟ کوئی سمجھ آتی نہ. کہتے رہے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, کہیں کوئی ستون نہیں, کوئی دیوار نہیں, کوئی گرتا نہیں, کہیں کوئی سپورٹ نہیں, کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی. سالانہ مینٹیننس ہوتی ہے, مرمتیں ہوتی ہیں. انسان کتنی چیزیں بناتے ہیں, پھر مرمتیں اور صفائیوں. یہ کب سے کھڑا ہے, کبھی دیکھا؟ ما لها من فروج, کہیں کوئی جوڑ, کوئی سوراخ, کوئی کمی, کہیں کوئی پھٹ گیا ہو, پرانا ہو کے کسی جگہ بوسیدہ ہو کے, کوئی کہیں نہیں. زمین کو دیکھ لو. والارض مددناها, زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے, پھیلا دیا ہے. اور عجیب بات ہے, آج کی سائنس بھی کہتی ہے نقشے بھی بن گئے, ماڈل بھی بن گئے, گلوب بن گئے, دفتروں میں, سکولوں میں, ہر جگہ پڑے ہیں کہ زمین انڈے کی طرح کی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان زمین کے ساتھ کشش ثقل, ایک زمین میں ہے کہ بوجھ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کشش ثقل اسے کہتے ہیں, یعنی بوجھ کو کھینچنا. سکل کہتے ہیں بوجھ کو. سکلین آیا ہے قرآن میں, زمین کے دو بوجھ جنات اور انسان، مکلف مخلوق جو زمین پر ہے اس میں یہ دو جن اور انسان مکلف ہیں، تو انہیں سکلین کا، آج کل تو بندے نام رکھتے ہیں نا، محمد سکلین، فلانا سکلین، محمد دو بوجھ، پتہ نہیں یہ کون سا نام ہے. تو سکل کا مطلب ہے بوجھ، تو کشش سکل، سائنس کہتی ہے کہ زمین میں بوجھ کو اپنے طرف کھینچنے کی، چمٹائے رکھنے کی ایک کشش ہے، اس لیے انسان زمین پر چلتا پھر اوپر نہیں جا سکتا بغیر کسی سبب کے. بھائی کشش سکل سے ہم زمین پر ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جہاں ہیں یہاں زمین اوپر ہے تو ہمارے بالکل مخالف جو ہے تو بالکل نیچے ہوگی، انڈا جو ہے. تو نچلے والوں کو زمین پر ہونا چاہیے، پر پاؤں زمین پر، چھت ہوا، سر ہوا میں ہونا چاہیے، الٹے لٹکے ہوئے ہونا. زمین جو گول ہے تو جو گلائی کے نیچے ہیں وہ تو الٹے ہوں، ہر کوئی سیدھا ہے. فرمایا دیکھ لو زمین گول ہے، ہم نے تمہارے بسنے کے لیے سے میدان بنا، مدد ناز پلین کر دیا صاحب، جہاں جاتے ہو سیدھی ہے یار. تم ہی کہتے ہو، تمہاری تحقیق کہتی ہے، تمہاری سائنس کہتی ہے یہ کروی ہے، گول ہے، کرہ ارض ہے، جہاں جاؤ بچھی ہوئی ہے. والکینا فی یا رواس یا، اس کو بیلنس برابر رکھنے کے لیے ہم نے اس پر بوجھ ڈال دیے ہیں پہاڑوں کے، وہ اسے قائم رکھتے ہیں. آپ چیزیں بیلنس کراتے ہیں نا، یہ ہر گاڑی کے ویل بیلنس کرائے جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ اگر ان کے وزن میں کمی بیشی ہو تو جب گاڑی چلتی ہے تو لڑکھڑاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سکے کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، وہ ویلوں کو تولتے ہیں مشین میں، جس میں کوئی چند ماشے بھی کمی ہو وہاں وہ تھوڑا سکہ لگا کر اس کا بوجھ پورا کرتے ہیں کہ ہر پہیے کا بوجھ برابر ہو تب گاڑی چلے گی، ورنہ لڑکھڑائے گی. ہوا بھری جاتی ہے پہیوں میں، اگر کسی میں کم دوسرے میں زیادہ ہو تو پھر بھی لڑکھڑائے. وہ ہوتا ہے میٹر، اس میں 30 پاؤنڈ ہے تو سب میں پیچھے 30 ہے، آگے 28 ہے، تو بیلنس ہونی چاہیے، دونوں میں 28 28 ہونی چاہیے، پچھلے دونوں میں 30 30 ہونی چاہیے، اگر کم بیش ہو جائے تو. فرمایا زمین کو بھی بیلنس ہونے کی ضرورت تھی، ہم نے اس پر پہاڑ جما دیے، کتنی خوبی سے جہاں چاہیے تھے اور جتنا وزن چاہیے تھا اتنا رکھ دیا، جہاں چاہیے تھا وہاں رکھا، جتنا چاہیے تھا وہاں رکھا، زمین بیلنس ہو گئی، اب یہ ڈولتی نہیں. اگر اس طرح کرتی رہتی تو اس پر دنیا کیسے آباد ہوتی. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، پھر زمین میں ہم نے ایک قوت رویدگی رکھ دی، تم گن نہیں سکتے کہ کتنے خوبصورت پیداوار زمین دیتی ہے، ایک تنکے سے لے کر بڑے سے بڑے درخت تک، پھلدار، پھولدار، خوشبودار، دوائیاں، علاج، غذا، لا تعداد ہم نے پودے پیدا کر دیے، چھوٹے چھوٹے، بہت بڑے بڑے، ہر طرح کے. خوب اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمین سج جاتی ہے، ان سے خوبصورت لگتی ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جھاڑ جھنکار ہو گئے وہ جگہ خراب لگتی ہے، تو خراب ہوگی، ڈسٹرب ہوگی، نہیں. جہاں باغات لگ جاتے ہیں، جہاں جنگلات بنائے جاتے ہیں تو وہ اور خوبصورت ہو جائے، ہم نے اسے سجاوٹ بنا دیا. آپ ایک نقشہ بناتے ہیں، اس پر جگہ جگہ نشان لگا دیتے ہیں تو وہ تو بدنما ہو جائے گا. فرمایا ہم نے بے پناہ رویدگی پیدا کی اور اسے زمین کی زینت بنا دیا، زوجم بھائی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر رویدگی کو ہم نے جوڑا جوڑا، زوج، نر اور مادہ بنایا. ایک چھوٹی سی جو جڑی بوٹی ہے اس میں بھی نر مادہ ہے، اور ایک بڑے سے بڑے درخت میں بھی نر مادہ ہے. یعنی ہم نے یہ تولید و تناسل کی خصوصیت اس مخلوق میں بھی رکھ دی جس جو تمہاری طرح جان اور روح نہیں رکھتی، لیکن ہماری وہ مخلوق ہے، ہمارے ساتھ وہ زندہ ہے، خاک و آب و باد و آتش زندان بندان، آگ مٹی ہوا پانی مادی چیزیں بھی اللہ کی غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، با منو تو مردہ با حق زندان، ہمارے میرے اور آپ کے لیے تو بے جان ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی جان، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی حکم سنتے ہیں، وہ بھی اطاعت کرتے ہیں، وہاں جاندار شمار ہوتے ہیں. تو ہم نے اس میں کتنی رویدگی پیدا کی، تمام درختوں جڑی بوٹیوں پودوں میں بھی نرم مادہ پیدا کی اور انہیں زینت بنا دیا، بدنمائی نہیں بنی، خوبصورت ہو گئے. وذکر تبصرہ تم وذکر لعبد منیب، اور یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے، عظمت الہی کا اقرار کرنا چاہے، وہ اس پر بحث کرے، اس کے مفہوم و معنی کو سمجھے، اور اس میں جو اللہ کریم نے کمالات رکھے ہیں ان کو جانے، تاکہ اسے عظمت الہی کا احساس ہو، ادراک ہو، قبول کرے. عبد منیب، وہ بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو عظمت الہی کا اقرار کرنے والا ہے، جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کا سبب بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.